سورہ فاتحہ برائے شہیدان کربلا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرض والصلاة والسلام على اشرف الاولين والاخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جس نے مجھے اور آپ ہم سب کو اس کائنات کو خلق کیا، اور وہ پروردگار عالم اپنے بندوں کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے. پس اس مجلس عزاد کے ابتدا اس رب الجلال کے شکر سے کرتے ہیں کہ محبوب تیرا شکر ہے کہ تو نے اس فرش عزاد پہ آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمایا ہے. یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا، کتاب خطبات کاظمی میں روایت ہے صادق آئے محمد امام جعفر صادق چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ تم خود مجلس میں آتے ہو. سنیے میرے مولا کا جملہ جس تڑپا دیتا ہے. لوگوں تم یہ نہ سمجھنا کہ تم خود مجلس میں آتے ہو، جب بھی میرے دادا حسین کی مجلس ہوتی ہے وقت کا امام تمہیں نام لے کر دعوت دیتا ہے. فرش عزا پہ وہ آتا ہے جسے حضرت حجت بلاتے ہیں، امام زمانہ بلاتے ہیں. تو محبوب ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے امام نے ہمیں پکارا، دعوت دی، اور تو نے یہ توفیق دی کہ ہم فرش عزا پہ اس مجلس حسین میں شریک ہو سکتے ہیں. تیرا شکر ہے تو نے مجلس عزام میں فرش عزا پہ آ کے بی بی کو پرسا دینے کی ہمیں توفیق اور یہ نعمت عطا کی. اور بادس شکر پروردگار حمد و ثنا اور رب الجلال کی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام دعائیں کمین کے ابتدائی جملوں سے رب الجلال کی حمد و ثنا سے آغاز کرتی ہوں، کیونکہ میرے مولا واقعہ نے سکھایا کہ رب الجلال کی بارگاہ میں اس کو پکارتے کیسے ہیں، اس سے کچھ مانگتے کیسے ہیں، اسے مناجات کیسے کرتے ہیں. روزانہ کی مجلس میں میری کوشش یہی ہے کہ دعائے کمیل کا جو ابتدائی جملے ہیں ان میں سے ایک ایک آپ کے سامنے پیش کروں. اب تک کی مجلس میں اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ ملائک کل نے سمجھایا، جب رب الجلال سے مانگو اس کو اس کی رحمت کا واسطہ دو، اس کی قوت کا واسطہ دو، اس کی جبروت کا واسطہ دو. اور آج ایک اور جملہ دعائے کمیل کا، مولا فرماتے ہیں جب اس رب الجلال سے مانگو تو کہوں فَبِعَزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ. محبوب تجھ سے سوال ہے، تجھے تیری عزت کا واسطہ، لا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ کہ جس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اس جملے کا مطلب کیا آسان اردو میں؟ کہ رب الجلال کی عزت اتنی بلند ہے کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سب سے زیادہ عزت والا. نہیں, جملہ غلط ہے. کیوں؟ کہ رب الجلال کی ہم عزت کو کمپیریٹیولی نہیں بول سکتے. وہ رب الجلال جو تمام عزتوں کا مالک ہے, اس لیے کہ پروردگار عالم نے خود قرآن میں کہہ دیا, قرآن پاک میں سورہ فاطر, اور سورہ فاطر میں خود رب الجلال ارشاد فرما رہا فَلِلَّهِ الْعِزَّتُ جَمِيعًا, تمام عزتیں اللہ کے لیے ہیں. تو ملائے کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ رب الجلال سے مانگو تو اس کو اس کی عزت کا واسطہ, مانگو تجھے تیری اس عزت کا واسطہ کہ جس کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. تیری عزت اس تمام عزتوں کا مالک ہے. ہاں, وہ عزت عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو, کیونکہ وہ خود قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, وہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت دے. یہاں میں اپنے بچوں کے لیے ایک بات بیان کر دوں, کبھی یہ نہ سوچیے گا اس کا ترجمہ پڑھ کے جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے. نعوذ باللہ, خدا کسی ڈکٹیٹر کی طرح تو ہے نہیں, اس کو چاہا عطا کر دے, اس کو چاہا محروم کر دے. نہیں, وہ خدا عادل ہے, وہ ظرف دیکھ کر, وہ صلاحیت دیکھ کر عزت عطا کرتا ہے. تو عزت کیسے ملے گی؟ جس کا عمل جتنا اللہ کے لیے ہو جائے, خالص ہو جائے. رب الجلال کہتا ہے کہ جو ہم سے اللہ پریکٹس کرواتا ہے نا, نماز, روزہ, حج, عبادت, ہر ایک چیز میں نیت کیا کرو, قربتیں اللہ, اللہ تیری قربت مل جائے. یعنی یہ ہم سے اللہ جو پریکٹس کروا رہا ہے وہ یوں کہ تم اپنی زندگی کا ہر عمل اللہ کے لیے کرو, اپنے آپ کو اتنا خالص کر لو اللہ کے لیے کہ جب تم اپنے ہر عمل کو اللہ سے منسوب کر دو گے تو آپ جو میں دوں گا وہ کوئی نہیں دے سکتا. تمام عزتوں کا مالک میں ہوں, تم اپنے عمل کو خالص کرتے جاؤ, تم اپنے آپ کو میرے سامنے جھکاتے جاؤ, میں عزت دیتا جاؤں گا, بلند کرتا جاؤں گا. اور بس شرط یہ ہے کہ عمل خالص ہو. اس لیے روایتوں میں ہے کہ علامہ مجلسی امت شیعہ کے وہ عالم ہیں, شیعہ کی تاریخ کے وہ عالم ہیں کہ جن کا احسان ہم سب پر ہے, اتنی خدمت کی ہے انہی کی, اور بارگاہ آل محمد میں بھی ان کا بہت بلند مرتبہ مقام ہے. اتنا بلند مرتبہ مقام ہے کہ بس ایک جملہ کہہ کے وہ روایت بیان کروں. پروردگار نے مجھے توفیق دی پچھلے برس اربعین کے, میں کربلا کی زمین پہ تھی, تو کربلا میں شب اربعین جو عالم مجلس پڑھ رہے تھے انہوں نے جملہ کی روایت پڑھی تھی کہ شب اربعین جب یہ آئی اور علامہ مجلسی زندہ تھے, مولانا حسین کے حرم میں گئے اور پھر آئے عبادت کر کے جب گھر آئے اور آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ مولانا حسین کہتے ہیں علامہ مجلسی پانی کی بوتل تیار رکھو اور گلاس تیار رکھو. رکھو مولا, ابھی آئیں گے زائرین تمہیں ان کی خدمت کرنی ہے, تمام انبیاء آئیں گے. اور پھر بیان کرتے ہیں تمام انبیاء آئے اور علامہ مجلسی نے خدمت کی, اور پھر نبی آئے اس خاطر جنت آئی تو کہا دور ہٹ جاؤ میری ماں آ رہی ہے. مطلب آپ سوچیے مقام اتنا بلند ہے بارگاہ امامت میں, بہت بلند مرتبہ. کیوں؟ عالم ہیں یہ, اور اتنا بلند مرتبہ عالم جس کو آل محمد کی بارگاہ میں اتنا بڑا مقام ملا ہوا ہو. روایتوں میں کتاب خدا شناسی کے راستے, اس کتاب میں روایت ہے کہ جب علامہ مجلسی زندہ تھے تو ایک اور عالم بہت بڑے زمانے کے, وہ بھی عالم امیر محمد صالح, وہ بھی ان کے دوست تھے علامہ مجلسی کے, اور ایسی دوستی تھی کہ آپس میں طے یہ کیا تھا کہ ہم نے جو پہلے مر گیا وہ دوسرے کو خواب میں آ کے زیارت ضرور کرائے گا. علامہ مجلسی کا انتقال پہلے ہوا, جب علامہ مجلسی کا انتقال ہو گیا تو ایک سال کے بعد اپنے انہی دوست جو عالم تھے امیر محمد صالح ان کے خواب میں آئے, اور آ کے کہا جب آئے خواب میں تو وہ عالم شکایت کرتے ہیں علامہ مجلسی یہ کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ انتقال کے بعد بھی خواب میں آ کر زیارت دیتے رہیں گے, تو اب ایک سال بعد کیوں آئے؟ کہا کچھ مشکلات میں تھا. ہاں, کیا مشکلات میں تھے آپ؟ کہا وجہ یہ تھی جیسے ہی انتقال ہوا خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو کہا مجلسی کیا عمل لائے ہو, پیش کرو کیا عمل لائے ہو. سبحان اللہ, ساری زندگی قرآن و حدیث و تفسیر و فقہ پہ کام کرتا رہا, دین کی خدمت کی, رب الجلال کی ندا آئی, ہاں خدمت کی, بے شک کی. اور کیا دل میں یہ خیال نہیں آتا تھا کہ لوگ تعریف کرتے ہیں؟ دل میں کبھی کبھی خیال آتا تھا تو لوگوں نے تعریف کی, وہ تو پا لیا, اب آگے بیان کرو اور کیا لائے ہو. دیکھیے, اس روایت کا مقصد ہلکی سے نہیں, ان کا مرتبہ کا مرتبہ بہت بلند ہے, مگر خدا کی نگاہ کہاں کہاں تھا کہ میں آپ کو اس نقطے پر لانا چاہ رہی ہوں. کہا مجلسی اور عمل پیش کرو, تب اللہ ہمیں امامت کرواتا تھا نماز کی. کہا مجلسی تم نے طویل عرصے تک نماز کی امامت کروائی, مگر کبھی کبھی دل میں خیال آتا تھا نا جب صفوں کی تعداد بڑھ جاتی تھی تو دل خوش ہوتا تھا بڑے نماز لیے میری امامت میں نماز پڑھ رہے, اور جب صفوں کی تعداد کم ہو جاتی تو دل میں غم آ جاتا تھا. کہا مجلسی کوئی اور عمل آگے پیش کروں. وہ کہتے ہیں کہ عمل پیش کرتا جاتا تھا خدا کی بارگاہ میں ندا آتی جاتی تھی اور کچھ بالکل خالص ترین عمل ہو, بس ایک مرتبہ ندائیں نہ ہی آئی. ہاں تمہارا ایک عمل اتنا خالص تھا جو میری بارگاہ میں بہت مقبول ہوا. کہا بھائی اللہ وہ کون سا عمل تھا؟ کہا ایک مرتبہ تم راستے میں جا رہے تھے, تمہارے ہاتھ میں ناشپاتی پھل تھا, اور قریب سے اسی گلی سے اسی بازار سے ایک عورت گزر رہی تھی, اسی گود میں بچہ تھا. اس بچے نے جب اس ناشپاتی کو دیکھا تو ضد کرنے لگا, رونے لگا مجھے چاہیے. بس مجھ سے تم نے صرف میرے لیے میری خوشنودی کے لیے تم نے وہ پھل اٹھا کر اس بچے کو دے دیا. تمہارا یہ عمل میری بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ آج میں تم سے رحمتوں کی بارش کرتا ہوں, میں بلند مقام عطا کرتا ہوں. صلوات علیہ وسلم. مولانا کی مناجات کا وہ مشہور جملہ جو مجھے اور آپ کو زبانی یاد ہے, وہ کیا مولانا یہی تو کہا تھا, میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے, اور میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. جیسا میں چاہتا ہوں ویسا تو ہے, مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اور علی کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ کائنات میں کسی کو نہیں ملا. تو کہا عزت اسے ملتی ہے جو اپنے عمل کو خالص کرتا ہے. جیسا بات کر دیجیے بابا جی. میں اور آپ جو مجلس سے اذان کے فرش پہ گیا, پورے دن میں ہم جہاں جہاں مجلس کے لیے جاتے ہیں, یاد رکھیے ابھی میں نے مجلس کے اذان میں بیان کر دیا, چھڑے امام کہتے ہیں وہ آتا ہے جسے امام بلاتے ہیں. تو بہت بڑی عبادت ہے, اس عبادت کو بھی خالص کر لیجیے. یہ نہ ہو کہ فلاں کے گھر کی مجلس یا فلاں ذاکر کی مجلس, نہیں, مجلس میں قربت من اللہ کے معبود وقت کے امام نے پکارا ہے, فرش اذان پہ حسین کی ماں کو پرسہ دینے جا رہے ہیں. اس عبادت کو بھی خالص کر لیجیے تاکہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو اور ہم وہ مقام پائیں. اس لیے کہ روایتوں میں کتاب خطبات کاظمی کی ایک روایت بیان کروں. ایک ذاکر تھا جو ہر سال کربلا جاتا تھا مولا کی زیارت کے لیے, اور وہ ذاکر قافلہ سالار بھی تھا, قافلہ بنا کے پھر لے جایا کرتا تھا. ایک مرتبہ مولا حسین کے حرم میں پہنچا, اور پہنچ کے اس نے حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھے. جب حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھے, پڑھ کے مولانا حسین کے روضے سے واپس اپنے مسافر خانے میں آ گیا اور آپس کو گیا. خواب میں اس نے حسین ابن علی کو دیکھا, اور مولا کہتے ہیں تو نے میرے اکبر کے مصائب پڑھے, تو میرے زائروں کو لے کر آیا, میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اتنا یاد رکھ, جب وطن پلٹ کے جانا تو میرا ایک پیغام فلاں مومن تک پہنچا دینا. کہا مولا حسین آپ کا پیغام کس مومن کے لیے؟ کہا تمہارے شہر کی امام بارگاہ میں جب مجلس ہوتی ہے تو وہ شخص آنے والے عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہوتا ہے, اس جوتیاں سیدھی کرنے والے کو میرا سلام پہنچا دینا. تو سوچیے فرش ازا بچھانے والے, یہ پانی پلانے والے, یہ جوتیاں سیدھی کرنے والے, یہ پانی آنے مجلس سے ذاکری نے مجلس سے مجلس میں سننے والے, جس کی جتنی نیت خالص ہے اتنی ہی بارگاہ امام میں قبول ہے. کہ مولا پیغام بھجوا رہے ہیں, مجھے جوتیاں سیدھی کر کے رکھ رہا ہے عزاداروں کی, کتنی نیت خالص اس کی مولا کی عزاداری میں کہ مولا اس کو سلام بھجوا رہے ہیں. تو بس اس کائنات میں وہ ہستی کہ جس کا عمل اتنا خالص تھا کہ خدا نے گواہی دے دی, اور وہ کون سی ہستی؟ رسول خاتم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ. نمبر 162 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے, خدا اپنے نبی کے خلوص کی تعریف کر رہا ہے, اتنا عمل خالص ہے رسول کا. کیا کہا پروردگار نے؟ قل ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے میرے حبیب کہہ دو انس سلاتی میری نماز، نسخی میری عبادتیں، و محیایا میری زندگی، و مماتی میری موت، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے. یعنی رسول کے ہر عمل میں ایک نام خلوص ہے، ایسے تو نہیں اللہ نے اپنا حبیب بنا لیا، چنا ہے پوری مخلوقات میں، اور ایسا نبی ہے کہ جس کے ہر عمل کے لیے خدا گواہی دے رہا ہے کہ اس نبی کی عبادتیں، اس کی زندگی، اس کی موت، ہر عمل اللہ کے لیے. تو جب اتنا خلوص ہو ہر عمل میں تو خدا نے کہا میں عزت بھی وہ عطا کروں گا جو میں نے کائنات میں کسی کو نہیں دی، اور پروردگار عالم نے وہ معراج کا مرتبہ عطا کر دیا جو 124,000 انبیاء میں کسی کو نہیں ملا. اس کائنات میں کسی کو مرتبہ نہیں ملا جو رسول کو اللہ نے عزت عطا کر دی کہ ہم تمہیں معراج پر بلا رہے ہیں، اور اتنا قریب بلا لیں گے کہ بس حبیب ہو گئے، خدا کا حبیب. ملائکہ بھی پیچھے رہ گئے، اور اس مقام پہ پہنچ کے جو گفتگو ہوئی خدا اور حبیب خدا کے درمیان، پروردگار عالم نے اس گفتگو کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں میں محفوظ کر دیا. اور میرے اس اشرح عمل کا عنوان عقیدہ عمل کے حوالے سے وہی دو آیتیں ہیں. کل کی مجلس تک ہم اس منزل پر پہنچے تھے کہ جب رب العزت نے کہا میرے حبیب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو تم مانگو گے میں دینے کو تیار ہوں. اور اللہ کے حبیب نے، ہمارے نبی نے مانگا تو ہمارے لیے مانگا، اور کیا مانگا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. رب العزت، ہمارے رب، اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، خطا ہو جائے، ہم سے مؤاخذہ نہ کرنا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، اور جو گزشتہ امتوں پہ بار ڈالا تھا وہ ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں. تو کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جیسا رسول نے مانگا تھا امت کے لیے، پروردگار عالم نے ویسے ہی 25 تحفے دے کے بھیجا. کل ان 25 تحفوں میں سے میں نے 5 کا تذکرہ کیا تھا، آج کی مجلس میں مزید 5 تحفوں کا تذکرہ کروں گی. یہ وہ تحفے ہیں جو میں اور آپ سب استعمال کر رہے ہیں، مگر ہمیں احساسی نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کے صدقے میں ہمیں ملے ہیں. تو بس جب رسول نے مانگا، معبود یہ میں مانگتا ہوں اپنی امت کے لیے، وہ جو ہم سے بھول اور خطا ہو جائے اس سے درگزر کرنا، مواخذہ نہیں کرنا. تو جو تحفے ملے اس میں چھٹا تحفہ یہ تھا. 5 تک کے تحفے کل آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں گے، چھٹا تحفہ یہ تھا. رب العزت یہ کہتا ہے میرے حبیب، گزشتہ امتوں میں یہ تھا کہ قربانی کا جانور جو نبی خدا حضرت ابراہیم کی قربانی، جس کی سنت کی پیروی سب عید الاضحیٰ پہ کرتے ہیں، 10 جنوری کو جو عید مناتے ہیں، تو حضرت ابراہیم کے بعد جو امت آئی ان میں پروردگار عالم نے رکھا تھا، واجب تھا کہ قربانی کا جانور اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اس قربان گاہ تک لے جاؤ، یہ واجب تھا اس امت کے لیے. رب العزت جلالی کہتا ہے تیرے صدقے میرے حبیب، اب تمہاری امت کو یہ آسانی دے رہا ہوں کہ قربانی کا جانور ان کو کندھے اٹھا کے لے جانا نہیں پڑے گا، اب جب وہ قربانی کر دیں گے تو یہی جانور پورے صراط پہ ان کو اٹھا کے لے جائے گا. یہ تحفہ ملا اللہ کی طرف سے، اللہ کے حبیب کے صدقے میں. مگر عجب بات یہ، ممبر سے کہنا پڑتا ہے، ہم نے نہ تو اپنی تربیت کا اہتمام کیا کہ ہم درسگاہ آل محمد سے علم سیکھیں اور خود کو تیار کریں، نہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کا انتظام کیا. عید الاضحیٰ آتی ہے تو ہمارے جو بوائز، ہمارے جو بچے لڑکے ہوں، کیا پھر کس کا کتنے ہزار کا بکرا، کس کا کتنے لاکھ کی گائے، بچوں میں لڑکوں میں مقابلے، فلاں کے اتنے لاکھ کا ہے، فلاں کے اتنے لاکھ کا ہے. بچیاں آئیں تو گھروں میں ہوتا ہے کہ اب بقرعید آئی تو یہ ڈشز پکیں گی، یہ کریں گے، باربی کیو کریں گے. قربانی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کیوں کروا رہا تھا؟ کہ قربانی ابراہیم کو سمجھو کہ وہ اتنا خالص تھا میرے لیے کہ اپنی اولاد تک کو قربان کرنے کو تیار تھا. اور اگر تمہیں ابراہیم کی قربانی 10 ذی الحجہ کو سمجھ میں آ جائے گی تو تمہیں حسین کی قربانی 10 محرم کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ ابراہیم کی قربانی کربلا کی تمہید ہے. کہ اگر یہ قربانی سمجھ لو گے نا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے چلے گئے، ہاں ہم نے جانور بھیج دیا، مگر اگر اس جذبے کو سمجھ لو گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کربلا کی زمین پہ حسین نے ایک پہن میں اپنا گھرانہ کیسے لٹایا. نہیں سمجھ سکو گے اگر اس کو نہ سمجھ سکے. تو اتنا اہم پیغام کہ اللہ ہر مسلمان سے جو حاجی ہے وہ تو کرتے ہیں، جو حج پہ نہیں کیا اس کو بھی قربانی سنت موقع رکھی، مستحبات میں سے رکھی، اور اجر عظیم رکھا، ثواب رکھا. کیوں؟ ہم اس روح سے خارج ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں، اور ہم فقط ہمارے بچے اتنے لاکھ کا بس ضروری ہے فرش اعضا سے ہم اپنے بچوں کو بتائیں، سمجھائیں اس قربانی کا مقصد کیا تھا. تو کہا چھٹا تحفہ یہ ہے تمہاری امت کے لیے کہ گزشتہ امتوں میں واجب تھا کہ قربانی کا جانور کندھے کو اٹھا کر لے جائیں قربان گاہ پر، مگر تمہاری امت پہ سے میں پابندی ہٹاتا ہوں. ان پہ پابندی نہیں ہے، اب وہ جو جانور ذبح کریں گے تمہارے صدقے میں یہ ثواب دے رہا ہوں کہ وہ جانور انہیں پولیس رات پر اٹھا کے لے جائے گا. اچھا کہا ساتواں تحفہ یہ ہے تمہاری امت کے لیے گزشتہ امتوں میں یہ تھا کہ اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ چیز نجس ہے یا پاک ہے تو گزشتہ امتوں میں تھا کہ جس چیز کے بارے میں شک ہو جائے اس کو چھوڑ دو. اے میرے نبی تمہارے صدقے میں تمہاری امت کو یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے کہ نجس ہے یا پاک ہے اس کو استعمال کرو جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ نجس ہے. کیونکہ یقین جو ہے وہ شک پر حاوی ہوتا ہے. زندگی کتنی آسان کر دی ورنہ انسان اسی میں مسئلے میں الجھا جاتا ہے. نجس ہے پاک ہے. میں ایک مدرسے میں پڑھاتی ہوں اکثر خواتین کے مسئلے آتے ہیں. عقل حیران رہ جاتی ہے کہ خاتون بھی اپارٹمنٹ میں رہتی تھی اور اس کو بس شک کی بیماری. شک کیا ہے؟ مولا علی یہ کہتے ہیں شک روح کی بیماری ہے. کبھی زندگی میں توفیق دی موقع ہوا تو آپ کے سامنے بیان کروں گی روح کی بیماریاں کتنی ہیں. تو اس نے کہا وہ خاتون کا طریقہ کیا تھا, چھوٹے بچے تھے اس کے, زیادہ کسی کا گیلا ہاتھ دیوار پہ لگ گیا, پوری پوری دیواریں دھو رہی ہے گھر کی. کراچی میں پانی کی ویسے ہی قلت اور اپارٹمنٹ میں رہنے والا پانی بہائے تو کہاں کہاں جائے. زندگی کتنی زحمت نہیں اس لیے کہ شک کا مرض آ گیا. پروردگار کہتے ہیں میرے حبیب تیرے صدقے میں تیری امت کو یہ تحفہ دیا. ساتواں تحفہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے نجس ہے یا پاک ہے تو اسے پاک سمجھو جب تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے کہ یہ نجس ہے. یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. آٹھواں تحفہ میرے حبیب تمہاری امت کے لیے آٹھواں تحفہ یہ کہ اگر ان سے بھول ہو جائے, یہی مانگا تھا نا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, اگر بھول ہو جائے اوختان اور خطا ہو جائے تو مواخذہ نہ کرنا. حبیب خدا نے مانگا تھا, خدا نے کیا دیا کہ میرے حبیب اگر تمہاری امت میں کسی سے بھول ہو جائے معاف کر دوں گا. روزہ رکھا ہے بھولے سے کھا لیا, کوئی مسئلہ نہیں, روزہ باقی ہے, بھولے سے کھایا تھا نا معاف ہے. یہ تحفہ کہاں ملا تھا؟ معراج پر. اگر بھولے سے کوئی خطا ہو جائے, بھولے سے کوئی عمل ہو گیا معاف. کیا تمہاری امت کے لیے نواں تحفہ؟ ابھی تو بھول معاف تھی نا, اب اگر بھولے سے کوئی گناہ ہو جائے, کیونکہ بھولے سے ہوا ہے, سہون ہوا ہے, جان بوجھ کے نہیں کیا تو معاف ہے. اس کے لیے علماء مثال کیا دیتے ہیں؟ علماء مثال یہ دیتے ہیں کہ مثلا قرآن کریم کا کتنا احترام ہے, اللہ کا کلام ہے, لیکن بس اچانک بھولے سے گر گیا تو اگر بھولے سے گناہ ہوا معاف ہے. یہ نواں تحفہ ہے. آٹھواں تحفہ بھول معاف ہے, نواں تحفہ بھولے سے اگر گناہ بھی ہو گیا تو کیونکہ بھولے سے ہوا معاف ہے. کہا دسواں تحفہ یہ ہے کہ اگر حالت نماز میں کوئی وسوسہ دل میں آ جائے, اور عجب بات ہے دیکھیے خدا ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے, گھر میں کوئی چیز کھو جائے, کی چین نہیں مل رہی, گاڑی کی چابی نہیں مل رہی, کہاں یاد آتی ہے؟ نماز میں. اللہ یہ کہتا ہے کہ نماز کی حالت میں تمہاری توجہ خدا سے ہٹنے نہ پائے, اتنا خضوع و خشوع ہو. اور ہمارے خضوع و خشوع کا عالم کیا ہوتا ہے؟ سارے مسئلے نماز میں سلجھتے, بھی اس کو فون کرنا ہے, بھی یہ کرنا ہے. اور یقین جانیے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں نماز کا فقط اتنا ہی حصہ قبول ہوتا ہے جتنے حصے میں آپ کی توجہ رب کی طرف رہتی ہے. اس لیے روایت ملتا ہے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام تھے, مسلے پہ نماز پڑھتے, نماز کے دوران مولا کے کندھوں سے ابا گر گئی, مولا نے پرواہ نہیں کی, نماز مکمل کری. جب نماز مکمل ہو گئی صحابی بیٹھا دیکھ رہا تھا, اس نے مولا حضرت نماز میں ابا کندھوں سے گر گیا, اٹھا لیتے. چوتھے امام کہتے نہیں, میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی میری توجہ خدا کی طرف سے ہٹے. کون کہہ رہا ہے؟ اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ جس کے پیر سے تیر نکل جائے نماز میں تو پتہ نہ چلے. یہ ہے مومنوں کی نماز, ایسی ہونی چاہیے, توجہ رب کی طرف رہے. تو خدا نے کہا میرے حبیب تیرے صدقے میں تیری امت کو یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ اگر نماز کے دوران وسوسہ آ جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی. پہلی امتوں میں کیا تھا کہ اگر نماز کے دوران وسوسہ آ جائے تو اس نماز کو بھی مکمل کرو پھر اس کی قضا پڑھو, اور اگر اللہ یہ تحفہ نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ مصلی پہ کھڑے رہ جاتے, اتنے خیالات آتے. تو کہا یہ تحفہ ہے میرے حبیب تمہارے صدقے میں اس امت کو, کیونکہ نماز کے دوران کوئی خیال آ گیا, دل میں وسوسہ آ گیا, نماز باطل نہیں ہوگی. یہ وہ 10 تحفے ہیں. پروردگار عالم کی طرف سے عطا کرتا تحفے کل کی مجلس میں مزید 5 بیان کروں گی. تو بس جان جائیں گے پروردگار عالم اتنا ارحم الراحمین ہے, وہ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے. سفر معراج کا پیغام یہی تھا, تم اپنے عقیدے درست کر لو, میں عمل قلیل پہ اجر کثیر دوں گا. اور اگر عقیدے درست نہ ہوئے تو کتنا ہی عمل کر لو ضائع ہو جائے. کل کی مجلس میں نے رسول خدا کی حدیث بیان کی تھی آپ کے سامنے, کہ اگر نیک عمل 70 انبیاء کے برابر بھی ہوئے تو قبول نہیں ہے اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے. سفر معراج کا پیغام عقیدے درست کر لو، سفر کربلا کا پیغام اپنے اعمال درست کر لو. اگر اعمال درست نہ ہو تو سامنے نواسا رسول بھی ہو تو اس کو پہچانتے نہیں ہیں، قتل کر دیتے ہیں. اور آخر ناقصان معراج کا منظر پیش کرو، رسول اسلام جب معراج پر گئے پھر ایک منزل بے کاش ایک منزل سے ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم سے. جب حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ کے حبیب، جب آپ زمین پر جائیے گا تو اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے گا. ابراہیم جو سلام دے رہے ہیں اس میں ہماری کوئی عظمت نہیں ہے، ہم جس نبی سے منسوب ہیں نا یہ اس کی عظمت ہے کہ حبیب خدا کی امت ہے ہم. کیا اے نبی آپ جب جائیے گا زمین پر تو میرا سلام اپنی امت کو پہنچائیے گا، اور اپنی امت سے کہیے گا کہ وہ یہ ذکر بہت پڑھا کرے. کون سا ذکر؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ ذکر کیا ہے؟ تسبیحات اربع میں، تسبیحات اربع کو تسبیحات اربع کہتے اس لیے کہ اس میں اللہ کے چار ذکر جمع ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب ایک پانچواں ذکر اور مل گیا ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. جو پانچ ذکر مل گئے تو ابراہیم نے کہا اے نبی خدا اے حبیب خدا اپنی امت سے کہیے گا یہ ذکر بہت کیا کرے. کیوں؟ جب جب یہ ذکر کیا جاتا ہے بارش میں شجر کی تخلیق ہوتی ہے، درخت خلق کیے جاتے ہیں، تو مومنین جب اس ذکر کو سب سے زیادہ کریں گے تو ان کے بارش میں باغات تیار ہوں گے. تو اپنی امت سے کہیے گا یہ ذکر بہت کیا کرے. جب میں نے سفر معراج کے منظر میں یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ ذکر بہت کریں، اس سے بہشت آباد ہوتی ہے، بہشت کے باغات آباد ہوتے ہیں، تو بس مجھے مطلب ہے جب سفر کربلا کے بارے میں نے پڑھنا شروع کیا تو مفاتیح جنا کی اس روایت میری نظر جا کے رک گئی. مفاتیح جنا میں چھٹے امام یہ روایت کرتے ہیں جو کوئی حسین ابن علی کے روضے کی زیارت کو نکلتا ہے، جو زائر امام حسین بن جاتا ہے، جب وہ کربلا کی زمین پہ جاتا ہے چھٹے امام یہ کہتے ہیں پروردگار عالم زائر امام کے پسینے کے ایک ایک قطرے سے 70,000 ملائکہ پیدا کرتا ہے جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس زائر امام کے لیے استغفار کرتے ہیں یہاں تک کہ روز قیامت آ جائے. صلوات پڑھی بابا جی. ایک ذکر مل رہا ہے اور خدا نے ہمیں سفر کربلا سے بھی محروم نہ رکھا کہ اتنا قیمتی ہے زائر امام کہ اس کے پسینے کے قطرے سے میں ملک خلق کر دوں گا جو اس کے لیے استغفار کریں گے اور اللہ کی تسبیح کریں گے. اور کیوں نہ چاہے مومن کے ہمارے بہشت میں باغات ہو، کیوں نہ ہو، جب میرے مولا علی کا محل ہر عرش پہ موجود ہے. اور کس طرح موجود ہے؟ کتاب حیات القلوب کی دوسری جلد میں روایت موجود ہے کہ جب رسول اسلام پہلے عرش پہ داخل ہوئے، اور آپ میں نے کل ہی مجھے تذکرہ کیا کہ ہر عرش پہ علی کے متعلق سوال ہوا، جب پہلے عرش پہ گئے تو جب سیر کر رہے ہیں عرش کی تو ایک مقام سے دیکھا چاندی کا محل ہے. روایت میں لکھا ہے جملہ چاندی کا قصر تھا اور اس کے باہر دو ملک نگہبان کے طور پہ کھڑے تھے. رسول اللہ نے پوچھا جبرائیل یہ کس کا محل ہے؟ اللہ کی رسول پوچھی نگہبانوں سے جو چوکیدار جو نگہبان کھڑے ہیں کس کا محل ہے؟ کہا بنی ہاشم کے ایک جوان کا محل ہے. دوسرے عرش پہ گئے سونے کا محل دیکھا بہت خوبصورت، باہر دو دربان کھڑے، جبرائیل یہ کس کا تھا؟ پوچھیے اللہ کے رسول. پوچھا اسے کہیں بنی ہاشم کے ایک جوان کا ہے. تیسرے عرش پہ گئے یاقوت سرخ کا ایک محل دیکھا، کہا کس کا ہے؟ کہا بنی ہاشم کے جوان کا. چوتھے عرش پہ گئے سفید موتی کا ایک محل دیکھا، کہا کس کا ہے؟ کہیں بنی ہاشم کے ایک جوان کا ہے. پانچویں عرش پہ گئے زرد موتی کا ایک محل دیکھا، کہا کس کا ہے یہ؟ کہا بنی ہاشم کے ایک جوان کا ہے. چھٹے عرش پہ گئے سبز مرواری جو جواہرات ہیں اس کا محل دیکھا، کہا کس کا ہے؟ کہا بنی ہاشم کے جوان کا ہے. ساتویں عرش پہ پہنچے عرش الہی کے نور سے ایک محل دیکھا، کہا کس کا ہے؟ کہا بنی ہاشم کے ایک جوان کا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں جبرائیل وہ کون ہے بنی ہاشم کے جوان؟ اللہ کے رسول پوچھیے دربار سے. جب رسول اللہ نے پوچھا تو کہا اللہ کے حبیب آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کا محل ہے جو ہر عرش پہ علی کا ایک محل موجود ہے. سلوات پڑھی بات ہم کیوں نہ محل و باغات تعمیر کروائیں اپنے اعمال سے، ہمارے مولا کا محل ہر عرش پہ موجود ہے اور مولا ہی تو توسل چاہتے ہیں. مگر یاد رکھیے، مولا کا توسل اسے ملے گا جو صاحبان تقویٰ ہوں، جو گناہوں سے بچتے ہیں. یہ معراج کا پیغام ہے. میں ایک معراج کا ایک اور منظر پیش کروں، میں سفر کربلا کا ایک منظر آپ کے سامنے پیش کروں. سفر معراج سے کل میں نے تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے کہ رسول اسلام بیت المامور میں داخل ہوئے. اور بیت المامور کیا؟ اس کی شرعی ہے خانہ کعبہ. جب رسول اسلام بیت المامور میں داخل ہونے لگے، حیات القلوب کی روایت ہے، تو رسول نے اپنے اصحاب کو وہاں دیکھا بیت المامور کے پاس. مگر ایک عجب منظر تھا. رسول اسلام نے دیکھا کہ ان کے اصحاب سے زندگی میں ان میں سے کچھ کے کپڑے بہت پاک و پاکیزہ اور بہت نفیس اور بہت خوبصورت لباس پہنے، اور کچھ اصحاب ہیں جن کے کپڑے میلے کچیلے پھٹے ہوئے. وہ جو زندگی میں رسول کے اصحاب تھے. اب جب رسول اسلام بیت المامور میں داخل ہونے لگے تو جن کے کپڑے پاک و پاکیزہ تھے ان کو تو اجازت مل گئی، مگر جن کے کپڑے میں نے کچھ لے تھے ان کو فرشتوں نے روک دیا. تم اللہ کے صحابی تھے مگر زمین تک یہاں داخل نہیں ہو سکتے. رسول اللہ نے پوچھا کیوں؟ کہا تو آپ ان کی جسموں پہ لباس دیکھ رہے ہیں، یہ باتیں مثالی ہے، ان کا تقوا ہے. جو با تقوا تھے وہ آپ کے ساتھ یہاں بھی ساتھ ہیں، اور جن کے اندر ایمان میں استقامت نہیں تھی، جیسے بھی صحابی تھے نا، ایمان میں استقامت نہیں تھی، بس ان کا مرتبہ اس طرح نہیں کہ آپ یہاں پر بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہیں. تو سفر معراج کا پیغام یہ ہے، جو آل محمد کے ساتھ اس دنیا میں بھی فرض چاہتا ہے اور وہاں بھی چاہتا ہے، اس کو گناہوں سے پرہیز کرنا ہو، اس کو اپنے ایمان میں استقامت پیدا کرنی ہوگی، بولا اس کے بغیر آل محمد کا قرب نہیں مل سکتا. اور یہی چیز سفر کربلا میں مولا حسین کہہ رہے ہیں. کہاں کہہ رہے ہیں؟ میں کتاب کا حوالہ دوں اور پھر مولا کا خطاب آپ کے سامنے پیش کروں. کتاب حسین ابن علی مدینہ تک کربلا، اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب میرا مولا کربلا کی زمین پر پہنچ گیا اور ابو الفضل عباس نے خیمے نصب کر دیے، تو ایک مرتبہ مولا حسین نے اپنے تمام جانساروں کو اور اہل بیت کو جمع کیا اور مولا حسین نے ان سے خطاب کیا. یہ کربلا کی زمین پر پہلا خطبہ تھا. خطبہ طویل ہے، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں پورے خطبے کو بیان کروں. میں اس خطبے میں سے ایک چند جملے مولا کے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. مولا نے خدا کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد اپنے اصحاب کو، اپنے اہل بیت کو مخاطب کر کے کہا، معاملات کس حد تک بگڑ چکے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. دنیا رنگ بدل چکی ہے، اچھائیاں ختم ہو گئی ہیں. مولا اس زمانے کا وہ منظر پیش کر رہے ہیں اپنے اصحاب کے دوستوں کے سامنے. دنیا بگڑ چکی ہے، بدل چکی ہے، اور اس حد تک بدل چکی ہے کہ اچھائیاں ختم ہو گئی ہیں، نیکیاں کم رہ گئی ہیں، اور نیکیاں اتنی کم رہ گئی ہیں جیسے کسی برتن کی تہ میں بچا ہوا پانی. میرے مولا نے مثال دی کربلا کے میدان میں. ایسا نہیں لگتا کہ مولا مجلس پڑھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں حالات کو. مولا حسن کہتے اچھائیاں دنیا میں اتنی کم رہ گئی ہیں جیسے کسی برتن کی تہ میں بچا ہوا پانی. حق پر عمل نہیں ہو رہا. میں ورڈ ٹو ورڈ آپ کے سامنے مولا کے الفاظ کوٹ کر رہی ہوں. مولا حسن کہتے حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، باطل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. جب ایسے حالات ہوں تو مرد مومن کو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. میں جانبازی اور شجاعت سے مرنے کو سعادت سمجھتا ہوں، بنسبت اس کے کہ ظالم کے ساتھ زندگی ذلت اور حقارت ہے. مولا نے واضح کر دیا، سامنے موت ہے، مگر میرے نزدیک یہ موت سعادت ہے، بنسبت اس کے ظالم کا ساتھ دے کے زندگی حسین کی نگاہ میں ذلت ہے، حقارت ہے. اب جو مولا نے جملہ کہا، بس یہ جملہ سنانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے مولا کا یہ خطبہ بیان کیا. مولا کہتے ہیں، کتاب کھولیے، پورا متن آپ کو عربک میں مل جائے گا، اس کا ٹرانسلیشن اردو میں، پورا ورڈ ٹو ورڈ ہے. مولا کہتے ہیں لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین فقط ان کی زبانوں تک ہے، یہ دین پر اس وقت تک عمل کرتے ہیں جب تک کہ آرام و سکون کی زندگی نہیں، جب ذرا سا آزمائش میں ڈالا جائے تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. یہ مولا کربلا کی زمین سے کہہ رہے ہیں، مجھے اور آپ سے کہہ رہے ہیں، قیامت تک کے ہر شیعہ سے کہہ رہے ہیں. لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین ان کی زبانوں کی حد تک ہے، دین پہ اس وقت تک عمل کرتے ہیں جب تک کہ آرام و چین کی زندگی ہے. ذرا اللہ آزمائش میں ڈالے دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. اور مولا بتانا یہ چاہتے ہیں ایمان میں استقامت ہونی چاہیے، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں ہمارا قدم سرپل سراج سے صراط مستقیم سے ہٹنا نہیں چاہیے، ہمارے ایمان میں مضبوطی ہونی چاہیے. اور جن کے ایمان میں استقامت ہو، کربلا میں مولانا حسین کی جانستان کون ہے، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، پتہ ہے قتل کر دیے جائیں گے، بچے سامنے قتل ہو رہے ہیں، پتہ ہے کہ بیویوں کے سروں سے چادریں چھینیں گے، قیدی بنیں گے، کچھ ہو جائے. مولا کے عاشقوں کا کہنا کیا تھا، مولا اگر 70,000 مرتبہ بھی زندہ کیا جائے، مارا جائے، حسین آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. ایمان کی استقامت دیکھیے، لاکھوں کا لشکر ہے، یہ فقط 72 ہے،
کیا کہنا، واہ سبحان
اللہ. مگر ایمان کی استقامت دیکھیے، تو جو اول جو مولا حسین نے کہا وہی ہر امام نے کہا، آج وقت کا امام بھی یہی کہہ رہا ہے، حضرت حجت بھی یہی کہہ رہے ہیں. ایمان کی استقامت چاہیے، اگر تم اپنے اندر ایمان کی استقامت پیدا کر لو تو پھر ہمارے ظہور میں دیر نہیں ہے، ہم خود آ جائیں گے. اگر آپ کے ذہنوں میں پہلی محرم کی مجلس کا واقعہ ہو، پہلی محرم کی مجلس میں نے آپ سامنے بیان کیا تھا کہ ایک مومنہ کے جنازے پر امام زمانہ نے آ کے کیا کہا تھا، تم اس جیسے بن جاؤ تمہیں بلانا نہیں پڑے گا، میں خود آنا. کیوں مولا نے تعریف کی اس عورت کی، اس جنازے پر؟ یہ وہ عورت ہے جس نے حجاب کی حفاظت کی ہے. تو باحجاب عورت کے ایمان میں اتنی استقامت ہے کہ مولا اس عاشق امام سے کہہ رہے ہیں، کیوں پھر رہے ہو گھومتے ہوئے، اس جیسے بن جاؤ. ایک عورت کا راستہ لے کے بولے اس جیسے بن جاؤ، کیا مطلب؟ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لو، ایمان میں یہ استقامت آ جائے. اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ایمان میں استقامت نہیں رہتی. میں نے اتنا بڑا جملہ کیسے کہہ دیا، اس لیے کہہ دیا کہ خاتم النبیین احمد مصطفیٰ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں مومن کے ایمان کی آزمائش تین موقعوں پہ ہوتی ہے، غم کے موقع پر، غصے کے موقع پر، خوشی کے موقع پر. رسول اسلام کہتے ہیں ان تین موقع پر مومن کا ایمان آزما لیا جاتا ہے، اگر وہ ان تین موقعوں پر بھی اپنے ایمان پہ ثابت قدم ہے تو اس کا ایمان کامل ہے. اب میں جس کے مختصر سے وقت میں ان تینوں میں تو گفتگو نہیں کر سکوں، میں سرسری طور پہ ایک موقع بھی کرتا ہوں. ذہنوں میں رکھیے گا، رسول نے کہا ہے تین موقع ہیں آزمائش کے میرے اور آپ کے ایمان کے، خوشی کا موقع، غم کا موقع، غصے کا موقع. خوشی کا موقع ہو، ہم بہت دنیا میں دیکھتے ہیں کتنی باحجاب خواتین ہیں، مگر جب شادی کا مرحلہ آیا، بھائی کی شادی میں اور ہم حجاب میں رہے، یا ہمیں زیور کیسے ملا تھا جہیز میں، لباس کیوں نہ اچھا پہنے، کیوں نہ بن سور کے، بالکل آئیے، شریعت سے کوئی پابندی نہیں لگے، مگر شریعت یہ کہتی ہے نامحرم کی نگاہ نہ پڑے. ہاں شادیوں میں مکس گیدرنگ مت کیجیے، عورتوں کا سیپریٹ انتظام کیجیے، خوب پنڈن کے آئیے، پالر سے سچ کے آئیے، کس نے منع کیا؟ مومن کی شادی میں، مومن کی خوشی میں دل سے خوشی سے شریک ہو، مگر اہتمام یہ ہو نامحرم کی نگاہ نہ پڑے. اور ہمارے معاشرے کا عالم یہ کہ جس دلہن کو سجایا جاتا ہے شوہر کے لیے، اس کو پہنے مووی میکر ہر اینگل سے دیکھتا ہے، ہزاروں روپے کی مووی بنائی جاتی ہے، جو میرے خیال میں شادی کے بعد میں اور آپ سب گوائیں کون دیکھتا ہے بیٹھ کے. مگر اتنا بڑا گناہ کما کے اس کو پروف پیش کر دیا، بھائی میدان قیامت میں تو اللہ پروجیکٹر لگائی گئی، تم نے کیا تھا منع کرو گے، سامنے دیکھو نے کیا تھا. ہم تو اپنے گناہ کا ثبوت پیش کرتے سیریز بنوا کے اور ویڈیوز بنوا کے کہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا. سوچی رسول کہہ رہے ہیں خوشی کے موقع پر ایمان کی آزمائش ہے، اگر اس وقت ایمان پہ ثابت قدم ہو کہ حجاب کی حفاظت کرنی، کیوں کہ خوشی کے موقع پہ وقت کا امام بھی تو آتا ہے. نوجوان کہتے ہیں ہم اپنے مومن کے گھر میں غم کے وقت بھی جاتے ہیں، خوشی کے وقت بھی جاتے ہیں. ہماری خوشی ہمارا امام شریک ہونے آیا اور دیکھا کہ اس طرح سے گناہ پہ گناہ میں ملوث ہے، ہم نے تو اپنے امام کو اپنی خوشی میں بھی رلا کے بھیجا. ایمان کی آزمائش کا موقع. تو سفر معراج کا پیغام بھی ہے، سفر کربلا کا پیغام بھی ہے کہ اپنے ایمان میں استقامت پیدا کرو. تو مولا یہ استقامت آئے گی کیسے؟ تو یہ سوال ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام اجازت ہے. چھٹی ماہ سے آخری شخص نے پوچھا، یہ روایت کتاب میزان الحکمہ کی پہلی جلد میں موجود ہے. اور وہ شخص آخری چھٹی ماہ سے سوال کرتا، مولا ایمان میں استقامت کیسے پیدا ہو؟ ہمارا ہم سے ایمان سے ڈاور ڈول نہ ہونے پائے. سب سے خوشی ہوئی تو غصہ آ گیا، اور ایسا غصہ آیا ہم ان سے کبھی نہیں ملیں گے. سگے سگے بہن بھائی چھوٹ جاتے ہیں، پتا نہیں ہو جاتا ہے، جنازوں پہ نہیں آتی. اسی شہر کراچی کی میں میری واقعی آبزرویشن ہے. غصہ آیا، سب تعلقات چھوڑ دی، بھول گئے مولا نے کیا کہا تھا. یہ رشتہ داری بھی عبادت ہے، اس کو معاملات نہ سمجھنا، یہ عبادات میں شامل ہے. تو ایمان کی آزمائش میں تین موقع، ہم تینوں میں ڈاور ڈول ہو جاتے ہیں. تو کسی نے پوچھا چھٹے امام سے، مولا پھر کیا کرے، ایمان میں استقامت کیسے پیدا ہو؟ میرے مولا نے ایک جملے میں دو باتیں بتا دی، کیا کرو کہ ایمان ثابت قدم ہے، کیا چھوڑ دو نہ ایمان نکل جائے گا. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، جو چیز ایمان کو استقامت عطا کرتی ہے وہ ہے پرہیزگاری. عربی کا ورڈ ہے وہاں پہ ورا، اسی ورا سے تقویٰ نکلا ہے. اردو میں ٹرانسلیشن کریں تو پرہیزگاری. کائے سے پرہیز؟ گناہوں سے پرہیز. کہا جو چیز ایمان کو استقامت عطا کرتی ہے وہ ہے پرہیزگاری، اور جو چیز ایمان کو دل سے اس کے مقام سے ہٹا دیتی ہے وہ ہے لالچ. اب وہ لالچ چاہے پیسے کا ہو، چاہے تعریف کا ہو، چاہے شہرت کا ہو، کسی طرح کا بھی لالچ آ گیا تو ایمان کی استقامت ختم ہو جاتی ہے. اور اگر پرہیزگاری ہے کہ ہر لمحہ گناہ سے بچنا ہے، تو یہ ایمان کو مضبوط کر ثابت قدم کر دیتی ہے. مگر ایسا ہوتا نہیں. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، بہت بھائی جا گئے، نہ تو کوئی اچانک رشتے دار آ گئے تو اپنے گھر کے ہی لوگ ہیں، نہ تو بال نظر آ گئے تو کیا ہوا، ارے پیر میں اگر موزے نہیں تو کیا ہوا، اللہ غفور رحیم ہے، اتنا تو چلتا ہے. یہ جو ہم ڈنڈی مار اتاس کرتے ہیں نا، یہ مومن کو زیر نہیں دیتا. کیوں؟ لیکن غلطی مجھ سے آپ ہم سب سے ہوتی ہے. مگر محمد والے محمد یہ کہتے ہیں، بے شک اللہ غفور رحیم، لیکن خدا نے تمہیں ہمارے دامن سے منسلک کر دیا ہے. میدان قیامت میں کھڑے ہو کے کہہ دو گے بس جہاں اللہ بھیج دے، نہیں، جہاں محمد جائیں گے ان کے قدموں میں بیٹھیں گے. آر محمد کی جگہ تو بہشت ہے، تو اپنے آپ کو لائق بہشت تو بناؤ نا. تو مومن کو اتنا الرٹ رہنا ہے، لاپرواہی زندگی نہیں ہوتا ہے، اتنا تو چلتا ہے. ویسے باہر نظر آ گئے تو کیا ہوا، ارے پہن موزے نہیں پہنے تو کیا ہوا. نہیں، مومن کو اتنا الرٹ رہنا ہے. کیوں کیوں الرٹ رہنا ہے؟ کیوں اتنا شوقین محتاط رہنا ہے؟ اس لیے کہ علماء اور آئمہ معصومین یہ بیان کرتے ہیں، جب میدان قیامت کے مرحلے سے گزر گئے، بہشت میں پہنچ گئے، تو بہشت میں پہنچنے کے بعد بھی کچھ مومنین پچھتا رہے ہوں گے. بڑا عجیب جملہ ہے، پچھتا رہے ہوں گے. کیوں؟ جب خدا انعامات تقسیم کر رہا ہوگا دنیا کی نیک اعمال کی جزاؤں پہ. سپوز کر لیجیے، فرض ایک مثال دے دیتی ہوں، کہ اگر کسی مومن کو جزا مل رہی ہے، ریوارڈ مل رہا ہے اس کو، کہ ساری زندگی خود کو باوضو رکھتا تھا، اور اس کو اضافی انعام مل رہا ہے. کیا اضافی انعام؟ کہ تم آل محمد کی بارگاہ میں ہر وقت رہو گے، تم نے اپنے آپ کو اتنا پاگل. کیوں؟ دیکھیے، جنت میں بھی قرآن کہہ رہا ہے نہ دنیا میں سب کا مرتبہ برابر ہے، نہ جنت میں سب کا مرتبہ برابر ہوگا. جیسے اعمال ہوں گے جنت میں ویسے ہی مرتبہ ملے گا. جتنی معرفت بلند ہوگی جنت میں اتنے ہی مولا کے قریب ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے جنہیں کہا جائے گا بہشت میں تم سال میں ایک دفعہ آل محمد کے گھر ان کی زیارت کے لیے جاؤ گے، کچھ کو کہا جائے گا چھ مہینے بعد امام کی زیارت میں، کچھ کو تین مہینے بعد، اور کچھ کو کہا جائے گا ہر وقت امام کے پاس رہو گے. فرق ہوا یا نہیں ہوا؟ یہاں نہیں دیکھا ہے تو تڑپ رہے ہیں، مولا خواب میں آ جائیے. وہاں دیکھنے کے بعد جب یوں آپ ایک سال تک نہیں ملو گے، کیا گزرے گی دل پہ؟ تو کہا کچھ مومن وہاں پچھتا ہے، کاش وضو کرنے میں کتنی دیر لگتی تھی، دو منٹ تھی، کاش ہم کر لیتے اور یہ مرتبہ پاتے. اس لیے مولا آقا نے کہا، زندگی لاپرواہوں کی طرح، غافلوں کی طرح نہ گزارو، ایک ایک سانس میں محتاط ہو جاؤ کہ اس سے یہ ایسا عمل نہ ہو جائے کہ میرا وقت کا امام اس سے ناراض ہو جائے. جب اتنے پرہیزگار ہو جاؤ گے تو دنیا میں بھی قرب امام ملے گا اور وہاں بھی ملے گا. بے شک آخری زمانے کے لیے مولا کہہ گئے ہیں. کیا کہہ گئے؟ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام. چوتھے امام ارشاد فرما گئے، ہمارے آخری حجت کا جو زمانہ ہوگا، صرف ان کے ظہور سے پہلے کا، جو میرا اور آپ کا زمانہ ہے، آخری زمانے میں صبح سے شام تک ہاتھ پر انگارا رکھ کے کھڑے ہونا آسان ہوگا، مگر صبح سے شام تک ایمان پر ثابت قدم رہنا مشکل ہوگا. تو مشکل ہے تو کیا کریں؟ ہمت چھوڑ دیں ہم؟ مولا نے کہہ دیا نہیں. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ قرآن پاک کا سورہ فصلت، سورہ فصلت کی تیسری آیت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکہ. وہ لوگ جو کہتے ہیں وہ اللہ پہ ایمان لائے، ثم استقاموا، اور پھر اس کے اندر استقامت ہوتی ہے. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ تنزل علیہم الملائکہ، ہم ان کی ملائکہ سے مدد کرتے ہیں. مومن کبھی ہمت ہارتا ہی نہیں ہے. آل محمد کا پیغام کیا ہے؟ دیکھو ہمارا چاہنے والا کبھی ہمت نہیں آئے گا. کیوں؟ ہم نے ہاری ہوئی جنگ جیت کے بتائی. واقعی کربلا کے بعد چوتھے امام کا کیا زمانہ تھا؟ اپنے بابا تو رو نہیں سکتے تھے. اگر گھر میں مولا چوتھے امام روئے واقعی کربلا کے بعد اور سپاہی آ جائے تو مولا کو کہنا ہی پڑتا تھا ہمارا فلاں بچہ گر گیا اس کے لیے رو رہے ہیں. کیا تو سب نالی ازمان ہو اتنی پابندی مولا ممبر پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. مگر ہم نے امامت ادا کیا نا, اپنا کام خریدا, انجام دیا ہدایت کا. جناب سیدہ باغ شدت کے لیے گئی, دربار میں پتا تھا بار نہیں ملے گا, مگر احتجاج کر کے منافقوں کے چہرے سے پردے ہٹا دیے. تو آل محمد کا پیغام یہ, ہم تو ہاری ہوئی جنگ جیتتے تو ہمارا چاہنے والا ہمت کیسے ہار دے جس کے وقت کا. پھر ہم بے وارث نہیں ہیں, ہمارا وارث زندہ ہے اور وہ ہر عمل پہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ ہم شیعہ محبت میں نہیں کہتے, قرآن کہہ رہا ہے. قرآن پاک میں سورۃ توبہ اللہ دیکھ رہا ہے, تمہارا رسول دیکھ رہا ہے, اور کچھ خاص مومنین. وہ خاص مومنین کون؟ ائمہ معصومین. کیونکہ ایک شخص آیا تھا امام رضا کے پاس زیارت کے لیے. ایک شخص آیا امام رضا کی زندگی امام کے پاس زیارت کے لیے, پہلی مرتبہ آیا تھا. آیا, مولا سے سلام کیا, مولا کے ہاتھوں کو پیروں کو بوسا دیا, گفتگو کرتا رہا. جب جانے لگا تو کہا, یا امام رضا میرے گھر والوں کو دعا میں یاد رکھیے گا. میں اور آپ میری ماں سے تو یہ کہیں گے نا, کہ امام رضا میرے گھر والوں کو آپ دعا میں یاد رکھیے گا. اب جو مولا نے جواب دیا وہ حیران رہ گیا. امام رضا کہتے ہیں, کیا میں نہیں کرتا؟ کہا, مولا میں تو آج پہلی مرتبہ زیارت کے لیے آیا ہوں, پہلی مرتبہ آپ سے درخواست کر رہا ہوں, پہلی مرتبہ آپ کے ملا ہوں. تو مولا نے کہا, کیا تم نہیں جانتے, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تمہارے اعمال ہر شب جمعہ, بلکہ روایتوں میں پیر کی رات بھی اور شب جمعہ بھی, تمہارے اعمال ہماری بارگاہ میں لائے جاتے ہیں. یعنی ہماری ویکلی رپورٹ امام زمانہ کے پاس جاتی ہے. ہم کیسے بے خبر ہو جاتے؟ گانا سن لیا تو کیا ہوا, غیبت کر لی تو کیا ہوا. ہر شب جمعہ وقت کے امام کے پاس, ہر زمانے کے امام کے پاس ہمارے نام اعمال کی فائل جاتی ہے. آپ کے شیعہ یہ کر رہے ہیں, اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں تو مولا خوش ہو کے دعا دیتے ہیں. کیا خوش نصیب ہے وہ مومن کہ جس کو امام زمان اپنی دعا میں یاد کرے. یہ ہم اور آپ کر سکتے ہیں اگر ہم محتاط ہو جائیں, اپنے ایمان میں استقامت پیدا کر لیں. امام رضا کا ایک جملہ بتا رہا ہے, ہر زمانے کا امام اپنے شیعوں کے اعمال سے باخبر ہے. جب میرا امام, آپ کا امام, ہم سب کا امام جب ہماری اعمال کو دیکھتا ہے تو ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ عمل ایسا ہو ہم سے گناہ ہوتا کیوں ہے. دنیا یہ کہے گی, لوگ مذاق اڑائیں گے, ایسا ہو جائے گا. جس لمحے ہم دنیا کو نکال کے اپنے دل و دماغ میں محمد و آل محمد کو بتا لیں, زندگی بہت آسان ہے. بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. استقامت ایمان مشکل کام نہیں ہے, فقط یہ قلب میں محبت محمد و آل محمد ہونی چاہیے. کربلا کے میدان میں ایک 80 سال کا بوڑھا بھی شہداء کربلا میں شامل ہے. سعید ابن جبیر بھٹا شہیدوں میں ان کا بھی نام دیا. یہ اتنے ضعیف تھے کہ ان کے ہاتھوں میں راشا تھا, پلکوں کے بال تک اتنے ڈھک جاتے تھے کہ پلکوں کو باندھ کے, یعنی پگڑی کا صافا باندھ کے انہیں پلکوں کو کھولا ہے. کربلا میں یہ بھی شہید ہے جو تلوار نہیں اٹھا سکتا, جو تیر نہیں چلا سکتا, جو نیزا نہیں پکڑ سکتا, مگر اسے کہتے محبت ہے, آل محمد ہے نا. جب نماز کا وقت ہوا روزے عاشور, آتے مولا سے کہتا ہے, مولا میں اتنا تو کر سکتا ہوں جب نماز آپ ادا کر رہے میں آگے کھڑا ہو جاؤں, دشمن جنگ نہیں روک رہے, تیر آپ تک نہ لگے. مانگتا ہے نماز پڑھنے لگی, مانگتے ہیں صاحب آگے کھڑا ہوں گے. سر جگہ نہیں, آگے کھڑے ہو گئے. ضعیف ہے, 80 برس سے زیادہ عمر ہے, اور خدا سے دعا کر, خدا اتنی زندگی دینا کہ امام کی نماز میرے پیچھے مکمل ہو جائے. پر اس وقت تک زندگی دینا, تیر آتے رہے, بوڑھی پسلیوں میں تیر لگتے رہے, کھڑے رہے, بڑھا اتنی زندگی دینا میرے امام کی نماز پیچھے مکمل. ادھر امام کی نماز مکمل ہوئی, ذریعے گرے اور کہا, مولا میں نے حق وفا ادا کیا, صحیح تم جنت میں بھی میرے آگے آگے ہو. اب وہ ضعیف شکر آج کے زمانے کا تھا, میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو بوڑھا ہوں, میں یوں. آل محمد کا ماننے والا کبھی ہمت نہیں ہارتا. جب خدا ملائکہ سے مدد کرنے کو تیار ہے تو استقامت ایمان کیا مشکل ہے. یہ 2 مہینے کی عزاداری ہمیں قلب محبت محمد والے محمد دیتی ہے, ایمان تازہ کرتی ہے. جب ان سے محبت ہے, ہمارا وارث زندہ ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے, تو پھر فکر کس بات کی؟ مشکل آئے گی ان کو پکاریں گے, وہ مشکل کشا کا بیٹا ہے, مدد کے لیے کیوں نہیں آئے گا؟ ہم ارادہ تو کریں, ہم دین پر عمل تو کریں. اور جو جتنا پرہیزگار ہوتا ہے, جتنا گناہوں سے بچتا ہے وہ اتنا ہی مولا و آقا کے قریب ہوتا ہے. بس آخری روایت اور مسائل کی وجہ سے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیں. اور وہ آخری روایت کس کی؟ تاریخ شیعہ کے بہت بڑے عالم مقدس اردبیلی. آپ نے ان کا تذکرہ بہت سنا ہوگا ممبر سے. ان کا نام مقدس نہیں تھا, ان کا نام تھا احمد. اردبیل علاقے کے رہنے والے کے احمد اردبیلی نام تھا, مگر اتنے پرہیزگار اتنے باتقویٰ تھے کہ ان کے علاقے کے لوگ ان کو مقدس کہنے لگے. اور نہ صرف یہ کہ لوگ ان کو مقدس کہہ رہے, امام کی بارگاہ میں محمد و علی محمد کی بارگاہ میں ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ جب مولا علی کے روضے کے حرم کے دروازے بند ہو جاتے تھے اور جب یہ مولا علی کے پاس کوئی سوال کا جواب پوچھنے جاتے تھے, یہ مولا علی کے حرم کے باہر ہی کھڑے سلام بھیجتے, دروازہ خود کھل جاتے تھے. ہم جب باقی علماء کے واقعات پڑھتے ہیں تو جب امام زمانہ چاہتے تھے تو ان کو زیارت ملتی تھی. مقدس کا کمال یہ ہے کہ جب مقدس چاہتے تھے امام سے ملاقات ہو جاتی تھی. مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اور مولا بلا لیتے تھے. کیوں؟ بس یہ وجہ جاننے کے لیے, ایک واقعہ سنیے اور مسائل سے متصل ہو جائے. روایتوں میں یہ ہے کہ مقدس اردبیلی کربلا میں رہتے تھے اور کربلا سے نجف جاتے تھے مولا علی کی زیارت کے لیے, روضے کی زیارت کے لیے. ایک مرتبہ نکلے کربلا سے اور ایک گھوڑے کو کرائے پہ لیا اور کہا کہ اس سے سوار ہو کہ میں نجف تک جاؤں گا. جو لوگ کہیں زیارت سے خدا ہم سب کو بار بار لے جائے, خدا ہر عزادار امام کو زائر امام بنائے. تو زیادہ فاصلہ نہیں ہے کربلا اور نجف کے درمیان, تو یہ گھوڑے کے کرائے پہ لے کے کہ میں اس کے ذریعے جاؤں گا نجف مولا کے روزے پہ. ابھی راستے میں ہے کہ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی. کہاں جا رہے ہو مقدس؟ کہا مولا کے روزے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. کہا میرا ایک کام کر دو, میرا بھائی نجف میں ہے اور یہ ضروری خط ہے, اس تک پہنچنا بہت ضروری ہے, میں جا نہیں سکتا, یہ خط میرے بھائی تک نجف میں پہنچا دینا. انہوں نے لے لیا. انہوں نے ایک عجیب بات ہوئی, جب یہ نجف پہنچے ہیں تو لوگوں نے منظر دیکھا کہ پیدل چلے آ رہے ہیں اور گھوڑے کی ڈور ان کے ہاتھ میں ہے. ہم لوگ حیران ہیں کہ عالم ہے, کوئی بیوقوف آدمی تو ہے نہیں, اپنے وقت کا مرجے ہے. جب سواری موجود تھی تو پیدل آنے کی کیا وجہ ہے؟ اب لوگ پریشان ہیں, کپڑوں میں مٹی لگی ہوئی ہے, کتنے دور سے پیدل چلے آ رہے ہیں. تو کسی نے ہمت کر کے قریب جا کے پوچھا, وہ کہتے تھے اردویلی جب سواری کا جانور موجود تھا تو پیدل آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ گھوڑے کی جو باندھ ہو رہے ہیں وہ پکڑ کے چلے آ رہے ہیں. کا وجہ یہ ہے کہ سنیے, میں نے بس یہ سنانے کے لیے آپ کو روایت سنائی. کا وجہ یہ ہے کہ دو ہاتھ ٹکرا رہے تھے. کہا کیا تو وقت ٹکرا رہے تھے؟ کہا جب میں نے گھوڑا کرائے پہ لیا تھا تو مالک نے کہا تھا کہ آپ گھوڑے پہ کیا کیا لادیں گے. کہا میں کچھ بھی نہیں لادوں گا, صرف میں فقط بیٹھ کے جاؤں گا, مجھے سواری اس لیے چاہیے مولا کی زیارت کروں, کچھ نہیں لادوں گا, فقط میں سوار ہوں گا. کہا جب راستے میں اس مومن نے اپنے وہ حق دیا کہ میرے بھائی کو پہنچا دو, تو اگر اس کو منع کر دیتا تو اگر کسی مومن کی حاجت کو پورا کر سکتے ہیں اور نہ کریں تو اللہ غضبناک ہوتا ہے, تو اگر میں اس کا حق نہ لیتا تو اللہ غضبناک ہوتا, مگر میں گھوڑے پہ اس لیے نہیں بیٹھا کہ مالک سے کہا تھا فقط میں سوار ہوں گا, اس حق کا بھی تو وزن ہے. اسے کہتے ہیں پرہیزگاری, تو مولا کی بارگاہ میں مقام ملتا ہے. ہم اور آپ کہاں اتنی کیئر کرتے ہیں کا اس حق؟ اور آج کے دور میں ہم زیادہ تعلیم یافتہ ہیں, بھائی ہر چیز میٹر کا وزن تو ہے نا, تو کہا اس حق کا بھی تو وزن ہے نا. اگر میں یہ حق لے کے گھوڑے پہ بیٹھ جاتا تو گھوڑے کے مالک پہ ظلم تھا, وعدہ کہتا فقط میں بیٹھوں گا, اور اگر خط نہ لیتا تو اللہ غضب نہ ہوتا, مومن کی حاجت پوری نہیں کی, کیونکہ دو ہاتھ ٹکرا رہے تھے اس لیے دونوں کام کیے, خط بھی لیتا آیا خود پیدل چلتا ہوا چلا آیا. جو تقوی کی اس منزل پہ آ جائے, اس کا ایمان میں اتنی استقامت ہو, جتنا پرہیزگار ہو, پھر اسے امام کو بلانا نہیں پڑتا, امام خود اس کے پاس خود بلاتے ہیں. امام یہ کربلا کا میدان کہہ رہا ہے. کربلا میں ہم دیکھتے ہیں شب عاشور مولا نے چراغ بچھا کے کہا جو جانا چاہے وہ چلا جائے. بار بار ہم ہر سال سنتے ہیں مسائل میں, مولا نے کہا جو جانا چاہے وہ چلا جائے. ہاں مگر ہم واقعی کربلا میں پڑھتے ہیں ایک ایسا ہے جس کو مولا نے خود خط لکھ کے بلایا. کیا مقام ہے حبیب ابن مظاہر کا کہ جس کو حسین ابن علی خود بلا, سب سے کہہ رہے ہیں جو چلا جانا چاہے چلا جائے, اور ایک ایسا ہے کہ اس کو بلا رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہ مولا کو اس کی معرفت کا پتا ہے, اس کے ایمان کا پتا ہے, ایسا ایمان ہے ابن مظاہر کا. اور بس آل محمد کا گھرانہ وہ ہے کہ اس گھرانے کے جوانوں نے سکھایا کہ جوانوں میں ایمان کیسے ثابت قدم رہتا ہے، اس گھرانے کی عورتوں نے سکھایا کہ عورتوں کے اندر ایمان کیسے ثابت قدم رہتا ہے، اس گھرانے کے بچوں نے سکھا دیا کہ ایمان میں استقامت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ آج فرش ادا پہ جناب زہرا کو اونو محمد کا غصہ دے اداروں کے خاندان اہل بیت کے وہ بچے ہیں کہ جب شب عاشور آئی ہے ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، 3 دن کے پیاسے ہیں یہ بچے، اور جناب زینب اپنے بچوں کو بچوں کے سر پہلو پہ رکھ کے بیٹھی اور کہہ رہی ہے اونو محمد یاد رکھنا کل قربانی کا دن ہے، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر تیار کے پوتے ہو، میرے بچوں اس طرح جنگ کرنا کہ دشمن کیا اٹھے، ہاں یہ علی کے نواسے ہیں، یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں۔ حسدارو ماں بچوں کو تیار کر رہی ہے، بچے کہہ رہے ہیں ہاں ماں ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو۔ روزے عاشور آئی، بار بار اونو محمد آقا حسین کے پاس جاتے ہیں، ماموں ہمیں جانے کی اجازت دے دیجیے مقتل میں۔ حسین ابن علی ایک مرتبہ دیکھتے ہیں سب سے پیر تک، کتنا بڑا امتحان ہے حسین کے لیے کہ جن بچوں کو گود میں پالا رہے وہ بچے سامنے کھڑے تھے کہ مولا مرنے کی اجازت دے دیجیے، کتنا بڑا امتحان ہے حسین ابن علی کے لیے، بس مولا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اے میرے شیروں میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں، میں نے تمہیں اپنی آغوش میں پالا ہے، بس اجازت نہیں مل رہی۔ ایک مرتبہ یہ بچے ماں کے پاس گئے، کہا ماں ہمیں اجازت دلوا دیجیے، ہم بار بار جا رہے ہیں ہمیں اجازت نہیں مل رہی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبری اپنے دونوں بچوں کے پاس اٹھان کے حسین ابن علی کے خیمے لے آئی، آئی کہا کچھ نہیں، سر جھکا کے کھڑی ہو گئی۔ مولا حسین سمجھ گئے، کہا زینب خاموش کیوں کھڑی، کہا بھیا حسین جب جو کچھ مانگا آپ نے عطا کیا، بھائی آج جو مانگنے آئی ہوں منع نہ کیجیے گا۔ زینب کیا چاہتی ہوں، بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دی، اولاد والی ماں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ہمارے بچوں کو ذرا سے تکلیف ہو جائے، ہم ہی اونو محمد کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں، کربلا والوں کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں، اپنے بچوں کی زندگیاں مانگتے ہیں، ہمارا سلام ہو زینب کبری پہ، بی بی اپنے بچوں کی موت کی اجازت مانگنے آئی ہیں، بھیا میرے بچوں کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دو۔ حسین ابن علی کہتے ہیں زینب یہ تو نے کیا کہہ دیا، آج قربانی کا دن ہے، اگر تو یہی چاہتی ہے جا میں نے اجازت دی، ادھر بچوں کو اجازت ملی، عباس علمدار بچوں کو تیار کرنے لگے، تلوار لٹکانے لگے، جب عباس علمدار تیار کر چکے کہ ابھی بچے خیمے سے نکلے، ایک مرتبہ زینب کبری قریب آ گئی، آ کے بچوں کا بازو تھاما، کہا میرے شیروں دیکھو جنگ کرتے کرتے اگر فرات تک پہنچ جاؤ خبردار پانی نہ پینا، خبردار پانی نہ پینا ورنہ ماں دودھ نہیں بخشے گی۔ اللہ یہ بیوی کس سے کہہ رہی ہے، کہ ان بچوں سے کہہ رہی ہے جو 3 دن کے پیاسے ہیں، خبردار پانی نہ پینا، اس لیے کہ ابھی خیمے میں علی اصغر پیاسا ہے، ابھی سکینہ پیاسی ہے، سکینہ اور اصغر سے پہلے خبردار اور محمد تمہارے منہ میں پانی نہ جانے پائے، میں دودھ نہیں بخشوں گی، میرا سلام ابھی بھی میری وفا کو ہمارا سلام۔ ادارو بچوں کو عباس علمدار نے گھوڑوں پہ سوار کرایا، یہ بچے مقتل میں شان سے گئے ہیں، رجب پڑھتے ہوئے گئے، اور تاریخ یہ لکھتی ہے، مقاتل میں لکھا ہے، اس طرح ان کمسن شہزادوں نے جنگ کی کہ لشکر یزید پکار اٹھا، ہاں یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں، ارے انہیں ایسے شکست نہیں دے سکتے، انہیں گھیر کے مارو، چور چور ہو کے جب گھوڑے سے گرے صدا دیا آقا الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارہا تجھے محمد والے محمد کے مسائل کا واسطہ، تجھے شہدائے کربلا کا، تجھے والے محمد کی قربانی کا، اسیران کربلا کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک رزگار اس مجلس حسین کے ثواب کو ہم صدقہ کرتے ہیں، معبود ثواب کے وسیلے سے ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما لے. پاک رزگار یہ سب عطادارانِ امام ہم سب حاجت دل میں لے کر آئے ہیں، یہ فرش اعزاز جائے قبولیت ہے، ہم سب کے دلوں میں جو جو حاجتیں ہیں خدایا غیب سے پورا کر دے. جو لا ولد ہے اسے اولاد کی نعمت عطا کر دے، جو قرض دار ہو غیب سے اس کا قرض ادا کر دے، جو بے روزگار یا روزی کے کسی مسئلے میں گرفتار ہو اسی روزی کا وسیلہ بنا دے. مومنان آل محمد میں جو جو بیمار ہیں، تجھے واسطہ حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرا کا، تجھے واسطہ حسین کے بیمار بیٹے سید سجاد کا، مومنان آل محمد میں جو جو بیمار ہیں انہیں غیب سے شفا کامل عطا فرما. خدایا تجھے اس ماں کا واسطہ جو جنت چھوڑ کے آئی ہے، مادر حسین فاطمہ الزہرا کا واسطہ، جو ماں بھی فرش ادا پہ اولاد کے کسی دکھ میں مبتلا ہو خدایا اس کے دکھ کو دور کر. خدایا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، خدایا دشمنان دین کو نیست و نابود کر دے. پاک پروردگار مومنین اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، پاک پروردگار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خدایا عطاداری حسین کی حفاظت فرما. وقت کے جو ظالم ہو رہے ہیں مظالم سے انتقام کے لیے، ہم سب کو ظلم سے ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیز فرما. اور خدایا جب ہمارا امام ظہور کرے اور صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم اور آپ سب آگے آگے ہوں. خدایا غلِ حسین میں بہنے والے ان آنسوؤں کا واسطہ، ان آنکھوں کو اتنا پاک و طاہر کر دے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.
حسین کرتی تھی زینب بیان و محمد میرے، کرتی تھی زینب بیان و محمد میرے، مر گئے دونوں جوان و محمد میرے، مر گئے دونوں جوان و محمد میرے، کرتی تھی زینب بیان محمد میرے، نازوں کے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا عباد اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک ولا جدک و ابی السلام علیک ولا امک و اخی السلام علیک لائمۃ المعصومین من بنیک المستشهدین معک یا لیتنی كنت معكم فافوزا فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليكم يا وسيران كربلاء وشهداء كربلاء وشهداء معصومين السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك يا مغيث الشيعة في الزوار في يوم الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا إمام صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا مولايا وابن مولايا وعجل الله فخرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته نظر پنجتے نفاق بارہ امام چہردہ مسومین اسیران کربلا و شہدائی کربلا الفضل عباس علیہ السلام حضرت اونا محمد علیہ السلام بی بی زینب بی بی میں قسم سلام اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار اور حضرت جعفر تیار علیہ السلام کی خدمت میں بسم الله الرحمن الرحيم إلهي إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتقى وإليك المؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجنا عاجلا قريبا كلمح البصر یا مولانا یا صاحب الزمان یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 السعد 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 الرجال 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 یا ارحم الراحمین اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ